احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا باندھیوں کے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں, کہ جو کوئی اس سے تجاوز کرے گا تو وہی ہے حد سے بڑھنے والے. حاضرین اور ناظرین, تعمیر سیرت کے جس قرآنی پروگرام کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں, سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات 19-35 کے حوالے سے, اس میں چوتھا وصف یا اس کا چوتھا جز ہے جنسی جذبے پر قابو رکھنا. یہ بات اپنی جگہ پر سمجھ لینی چاہیے کہ انسان میں جو مختلف قسم کے حیوانی میلانات اور دائیات ہیں, ان میں سے ایک اہم میلان جنسی جذباتی. انسان کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے, اس سے اس کی اپنی زندگی کا تسلسل وابستہ ہے. اسی طرح تمام حیوانات میں اپنے نسلی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے فاطر فطرت نے جنسی جذبہ وضعیت کیا. اس کی اہمیت کتنی ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ دور جدید کے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات فرائیڈ نے جنسی جذبے کو انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ قوی قرار دیا. ہم اگرچہ اسے تسلیم نہیں کرتے, یہ اس کا مغالطہ ہے. اس کی نگاہ میں ایک چیز کچھ زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے, اور انسانی فکر کا یہ خاصہ ہے کہ بسا اوقات کوئی ایک چیز انسان پر اس طرح مسلط ہو جاتی ہے کہ باقی تمام چیزیں اسے اس کے تابع نظر آنے لگتی ہیں. یہی معاملہ فرائیڈ کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا محرک ہے, بڑا قوی جذبہ ہے. اس کے ضمن میں اگر ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انسانوں میں افراط و تفریط کی دو انتہائیں نظر آتی ہیں. یا تو ایک طرف انسان نے اس جذبے کو فی نفس ہی شر قرار دیا, یہ ہے ہی برائی, یہ برائیوں کی ماں ہے. چنانچہ ہمیں ایک بہت بڑے طبقے میں یہ خیال ملے گا کہ سیکس فی نفس ہی ایول ہے. یہی وجہ ہے کہ روحانی ترقی کا راستہ تجرد کی زندگی کے ذریعے سے اختیار کیا گیا کہ ساری عمر شادی بیاہ نہ کی جائے, گھر گرستی کا کھکیڑ نہ پالا جائے, اس لیے کہ یہ راستہ ہے ہی برائی کا, اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. یہ ہے رہبانیت کا نظریہ جو دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے رائج رہا. اور دوسری انتہا اس کے ضمن میں یہ ہوئی کہ آزاد اور بے قید تسکین حاصل کرنا اپنے اس جذبے کی, اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ کرنا, صحیح اور غلط کا کوئی فرق نہ کرنا, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نوع انسانی جن بہت بڑی بڑی گمراہیوں میں مبتلا ہوئی ہے, ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ جذبہ پرورٹ ہو کر جو فطرت کی ایک معین راہ ہے اس کی بجائے دوسرے راستے اختیار کرتا ہے. تو یہ دو انتہائیں رہی ہیں تاریخ انسانی میں ہمیں قرآن مجید کا جو متوازن بیان یہاں ان آیات میں ہمارے سامنے آتا ہے, اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تین تین آیات ہیں جو ان دونوں مقامات پر اس شان سے وارد ہوئی ہیں کہ ایک شوشے تک کا فرق نہیں. اور جیسا کہ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ سات اوصاف یہاں زیر بحث آئے ہیں, جن میں سے تین پہلے ہیں تین بعد میں, مرکزی جو ہے وہ یہی بحث ہے. اور پھر اس پہ تین تین آیات جو ہے دونوں مقامات پر وقف کی گئی, تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس میں جو ہمارے سامنے متوازن بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قانون کے دائرے میں رہ کر حلال پر اتفاق کرتے ہوئے ایک انسان اپنے اس فطری جذبے کی تسکین حاصل کرتا ہے تو فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے, یہ کوئی فی نفس ہی برائی نہیں ہے. حضور نے تو بلکہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. اس کے برعکس آپ نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح کرنا, شادی کرنا, گھر گرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میرا طریقہ ہے. لہذا وہ ترک دنیا والی روش تعمیر سیرت کے لیے یا اخلاقی ترفع حاصل کرنے کے لیے وہ اسلام کی روش نہیں ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. لیکن دوسری طرف اس کے لیے حد بندیاں کر دی گئی, نکاح کا جائز راستہ کھول دیا گیا. اس راستے سے جو انسان اپنے جذبے کی تسکین حاصل کرے اس کے لیے یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ یہ عمل بھی خود عبادت کا جز بن جاتا ہے, جبکہ اس قاعدے اور قانون کے تابع ہو رہا ہو کہ جو اللہ نے اس کے لیے معین کر دیا. ہمارے آج کے درس میں جس پر اس کے جو اس کا جو مین تھیم تھا اس سے تو متعلق بات کتنی ہی ہے جتنی کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. البتہ ان آیات میں ضمنی طور پر ایک مسئلہ ایسے بھی سامنے آیا ہے جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ جو قانونی راہ ہے جذبہ جنسی کی تسکین کے لیے, اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید دونوں مقامات پر اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, یہ دونوں الفاظ استعمال کر رہا ہوں. بیویوں کا ذکر بھی ہے اور بانڈیوں یا لونڈیوں کا ذکر بھی ہے. اب یہ مسئلہ ظاہر بات ہے کہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے اشکالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے. بڑا پیچیدہ معاملہ بھی ہے اور بڑا تفصیل طلب بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تین باتیں اس زمن میں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ تمام اشکالات رفع ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ لونڈیوں یا غلاموں کا انسٹیٹیوشن اسلام کے اپنے نظام کا کوئی جزو لازم نہیں ہے. لونڈی یا غلام رکھنا نہ فرائض میں ہے نہ واجبات میں سے ہے, یہ اسلام کے اپنے نظام کا کوئی جزو لازم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس وقت قرآن حکیم نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی, معاشرے میں یہ انسٹیٹیوشن بالفعل موجود تھا. جیسے دوسری بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو اصلاح طلب تھی, ویسے ہی یہ بھی ایک ادارہ اصلاح طلب ادارے کی حیثیت سے فی الواقع موجود تھا. جیسے تدریجی طور پر اسلام نے دوسری چیزوں میں اپنے اصلاحی پروگرام کو آگے بڑھایا, ایسے ہی اس معاملے میں بھی بہت سی اصلاحات ہیں کہ جو اسلام نے نافذ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رواج دیا. سب سے پہلی اصلاح یہ کہ یہ بات بار بار فرمائی گئی کہ یہ لونڈی اور غلام بھی تمہارے ہی بھائی ہیں, یہ صرف ایک ریلیشن شپ ہے جو دنیا میں قائم ہو گیا ہے تمہارے اور ان کے مابین. ایک امپلائر ہے ایک امپلائی ہے, بحیثیت انسان وہ دونوں برابر ہیں. تو اگر یہ بھی ایک اونچ نیچ کہیں چلی آ رہی ہے کہ کوئی آقا ہے اور کوئی غلام ہے تو بحیثیت انسان وہ مساوی ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو جو کچھ کھاتے ہو وہ کھلاؤ اور جو کچھ خود پہنتے ہو وہ پہناؤ. ایک طرف تو یہ ہے وہ اخلاقی تعلیم جس کے ذریعے سے ان کی ایمینسیپیشن، وہ جو گرے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کو اس حالت سے اٹھا کر جو آزاد انسان تھے ان کے مساوی لانے کی کوشش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور اس میں دشمن بھی گواہی دیتے ہیں، ایچ جی ویلز جیسا شخص جو حضور سے بہت دشمنی رکھتا ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ پروگرام واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کی آزادی کا ایک راستہ کھول دیا. مکاتبت کا حکم قرآن میں آیا، اگر کوئی غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لے تو میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں گا، تو اس کو پابند کیا گیا ہے ازوی شریعت کہ وہ اس کے ساتھ وہ معاہدہ کرے. اب وہ شخص کمائی کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، وہ رقم فراہم کرے، اپنے آقا کو دے دے، وہ آزاد ہوتا ہے. اس میں کوئی آقا انکار نہیں کر سکتا کہ میں یہ معاہدہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں. فکاتبو، ان کے ساتھ مکاتبت کرو، یہ فعل امر ہے قرآن مجید. پھر اس میں تلقین کی گئی مسلمانوں کو کہ تم اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو، صدقہ و خیرات سے مدد کرو. یہ ایک دوسری شکل تھی کہ جو ان کی آزادی کی اسلام نے پیدا کی. تیسری شکل کہ جس میں ان کی ایمینسیپیشن ہوئی، ان کے رتبے کی بلندی ہوئی، ان کی آزادی کی راہ نکلی، وہ یہ کہ نیکی کے کاموں میں سب سے بڑا کام یہ شمار کیا گیا کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا گیا. چنانچہ سورہ بلد میں اس کا ذکر پہلے ہوا تھا، فلق تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک العقبہ. انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر پاتا، اور تم جانتے ہو گھاٹی کون سی ہے. اس گھاٹی کا جب ذکر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے کسی گردن کا آزاد کرا دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دفتر فضائی کا سب سے درخشاں باب یہی ہے کہ چھ مسلمان جو غلاموں اور کنیزوں کے طبقے سے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، جن میں حضرت بلال بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انہوں نے خطیر رقم دے کر خریدا اور آزاد کیا. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس روز سے میں ایمان لایا ہوں، اور اندازہ کیجئے کہ سابقون الاولون میں سے حضرت عثمان، اس روز کے بعد سے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا مجھ پر کہ میں نے ایک غلام کو آزاد نہ کیا. اور اگر کبھی ایسا ہو گیا اتفاقاً کہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا میرے لیے کسی جمعے میں، تو اگلے جمعے میں نے دو کیے. تو یہ ہے وہ تدابیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اصلاح کے لیے اختیار کی. البتہ ایک تیسری بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، بلکہ ابھی ذرا اس دوسری بات کے ذہن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس چیز کو اسلام نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا، کبائر میں بہت بڑا گناہ، بہت بڑا کبیرہ، کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے. یہ معاملہ کہ جو اس وقت دنیا کی جو متمدن ترین مملکت کہلاتی ہے، اس میں جو وہ کالے ہیں امریکہ میں، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حیوانوں کی طرح پکڑ پکڑ کر افریقہ سے، اور جنہیں جہازوں میں لاد کر جیسے کہ بھیڑے اور بکریاں لادی جاتی ہیں، اس طریقے سے امریکہ لے جایا گیا تھا بطور غلام، حالانکہ وہ آزاد تھے، اپنے ملک میں آزاد، اس کے آزاد شہری، انہیں وہاں سے پکڑا گیا اور غلام بنایا. اگرچہ بعد میں امریکی سوسائٹی نے اپنے آبا و اجداد کے اس جرم کی کسی حد تک تلافی کی کوشش کی ہے، اس کو بھی ماننا پڑے گا. ابراہیم لنکن کی عظمت جو ہے اس زمن میں، وہ تسلیم کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ تاریخ میں یہ بھی کچھ ہوا ہے اور ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو بڑے متمدن ہونے کے مدعی، اسلام نے اس کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. کسی آزاد کو آپ پکڑ کر غلام بنا لیں، یہ کبائر سے. اب میں تیسری بات عرض کروں گا کہ یہ اپنی جگہ ہے کنسٹیٹیوشن کی فائنل ابولیشن، اس کی کوئی آیت قرآن میں موجود نہیں. جیسے کہ ہم شراب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، تدریجن جو ہے اصلاح کا قدم اٹھایا گیا، اور پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ فہل انتم منتہون، باز آتے ہو یا نہیں، فجتنبوہ، اب باز آ جاؤ اس سے، تو آخری حکم بھی آ گیا. اسی طریقے سے سود کے بارے میں پہلے صرف اخلاقی سطح پر مذمت ہوئی سورہ روم میں ہے، پھر سود در سود کو بنا کیا گیا وہ سورہ آل عمران میں ہے، پھر جو آخری آیت آئی سن 9 میں حضور کے انتقال سے کچھ ہی عرصہ قبل وہ سورہ بقرہ میں ہے کہ آخری حرمت کا حکم دیا گیا۔ لیکن غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں چونکہ اس نوعیت کا کوئی آخری حکم قرآن مجید میں نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ ہمارے ہاں کچھ عرصے تک چلتا رہا ہے۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جب یہ ہدایات ساتھ ہوں گی کہ جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر یہ کہ ان کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے وہ اخلاقی تعلیم معلوم موجود ہوگی، فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، ان اصلاحی تدابیر کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں وہ دور بھی آیا کہ مشرق و مغرب دونوں میں عظیم ترین مملکتیں ان کی تھیں کہ جنہیں ممالیک اور غلام کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی خاندان غلامہ حکمران تھا اور مصر میں بھی ممالیک کی حکومت تھی۔ تو یہ ہے نتیجہ اس ریفرمیٹری پروسیس کا جو حضور نے جس کا آغاز کیا تھا کہ غلاموں کو کہاں سے کہاں پہنچایا، غلامی سے اٹھا کر شہنشاہی تک پہنچا دیا۔ تخت ہند پر براجمان ہے ایک غلام، وہ چاہے قطب الدین ایبک ہو چاہے شمس الدین التتمش ہو، یہ غلاموں کے طبقے سے تھے، ممالیک کی حکومت مصر میں قائم ہوئی وہ غلام تھے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر حکمت خداوندی نے اس کی آخری تنسیخ نہیں کی، اور اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی ہے کہ جو اس کو فائنلی ابولش کرتی ہو، تو ہمیں بحثیت مسلمان اللہ تعالی کی حکمت پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی بھولنے والا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، کہ کہیں بعض اللہ ثم بعض اللہ نسیان سے یہ بات رہ گئی، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے، میں یہ کلمے آپ کو سمجھانے کے لیے زبان سے نکال رہا ہوں، وما کان ربک نسیا، یہ بھول چوک سے نہیں ہوا، اور ہمیں بہرحال اپنے علم سے تو یقیناً اللہ کے علم کو مقدم رکھنا ہے۔ ہماری حکمتیں اور ہمارے فلسفے اور ہماری منطق اور ہماری عقل، اور کہاں اللہ تعالی کی وہ حکمت، حکمت اللہ البالغہ، تو وہ جو حکمت بالغہ ہے، جو حکمت کاملہ ہے، یقیناً اسی کا کوئی ظہور ہے کہ اس چیز کی آخری درجے میں تنسیخ قرآن مجید میں نہیں آئی۔ میں پھر عرض کروں گا کہ یہ تینوں باتیں اگر ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ اس زمن میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری وضاحتوں سے آپ کو دلی اطمینان حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔